بدھ 6 اپریل کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. تاہم ساتھ ہی فوجی عدالتوں کی کارروائی پر عدالت میں بحث جاری. کیوں؟
ملٹری کورٹ کے اندر بھی لازم ہے کہ جس کو وہ ٹرائی کریں اس کو وکیل دیں. ہمارے کلائنٹ کا کہنا ہے ان کو وکیل نہیں ملا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی پنجاب میں شدت پسند عادی مجرموں اور مفرور افراد کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ آپریشن جاری ہے. اس آپریشن میں فوج، محکمہ انسداد دہشت گردی، پنجاب پولیس اور رینجرز کی مدد کر رہی ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کامیاب ضرب عزم آپریشن کے نتیجے میں ملک بھر سے یہ شدت پسند فرار ہو کر ضلع رحیم یار خان کے علاقوں روجھن اور کچی میں پناہ لیے ہوئے ہیں. پاکستان کے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 12 مجرموں کے وکلاء کو فوجی عدالتی ریکارڈ تک رسائی کی مشروط اجازت دے دی ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ ان مقدمات میں دی گئی معلومات حساس نوعیت کی ہیں جنہیں کسی طور پر بھی عام نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
بینچ کے سربراہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کے ان دستاویزات میں بہت سی حساس معلومات دی گئی ہیں جنہیں کسی طور پر بھی عام نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ان مقدمات میں حساس نوعیت کے دستاویزات کی نشاندہی کی جائے. 4 مجرموں کی وکیل آسما جہانگیر نے کہا کہ کیا یہ بہتر ہوتا کہ فوجی عدالتوں میں ان مقدمات کی سماعت کے دوران مجرموں کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی جاتی. جسٹس انور ظہیر جمالی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان دستاویزات میں بعض مجرموں نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا ہے.
دوسری جانب حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں پھانسیاں دینے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور 1989 کے بعد کسی بھی سال اتنے لوگوں کو پھانسی نہیں دی گئی جتنی کہ گزشتہ برس دی گئی ہے. ایمنسٹی کے مطابق دنیا میں دی جانے والی پھانسیوں میں ایران، سعودی عرب اور پاکستان کا حصہ 89% ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے پاناما لیکس میں خود پر اور اپنے خاندان پر لگے الزامات کی تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن کے اعلان کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے. واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی تمام اہم جماعتوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں اور خود کو احتساب کے لیے پیش کریں. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر اپوزیشن نے اس معاملے پر احتجاج کیا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں کالا دھن چھپانے سے متعلق درخواست بھی سے سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن سے سرکاری حکام نے افغانستان کے خفیہ ادارے کے ایک مبینہ اہلکار کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو اس حوالے سے جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق افغان خفیہ ادارے کے اہلکار کی گرفتاری چمن کے علاقے شہیدان سے ایک کارروائی کے دوران عمل میں لائی گئی. ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان خفیہ ادارے کے اہلکار سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برامد کیا گیا. ترجمان کے مطابق گولہ و بارود کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا.
صوبہ بلوچستان کے ضلع نوشکی سے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت ایف اے او کے ایک اہلکار کو اغوا کیا گیا ہے. نوشکی کے ایک سینئر پولیس آفیسر نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایف اے او کے فیلڈ مینیجر شفیق آغا کو نوشکی آتے ہوئے ڈگری کالج کے قریب سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا. تاہم ان کے اغوا کے محرکات تحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں. امریکہ میں صدارت کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو وسکانسن پرائمری میں ٹیڈ کروز سے بھاری شکست کا سامنا رہا ہے. مسٹر کروز نے نتائج کو ایک اہم موڑ قرار دیا ہے. دوسری جانب ڈیموکریٹک امیدواروں میں برنی سینڈرز نے ہلری کلنٹن کو وسکانسن پرائمری میں شکست دے دی ہے، لیکن مجموعی طور پر اب بھی ہلری کلنٹن کو برتری حاصل ہے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پاناما پیپرز لیک کے تناظر میں اپنے خاندان کے ٹیکس معاملات کے بارے میں مزید وضاحت جاری کی ہے. ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسٹر کیمرون آف شور فنڈز سے مستفید نہیں ہوئے. وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک نجی معاملہ ہے. پاناما کی لا فرم موساک فونسیکا کے گاہکوں میں ان کے آن جہانی والد آیان کا نام بھی شامل ہے. یورپی یونین اور یوکرین کے درمیان ہوئے ایک معاہدے پر نیدرلینڈ کی عوام ایک ریفرنڈم کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے. یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت کے بارے میں ووٹ سے چند ماہ قبل ہی ہوئے اس معاہدے کو یورپی یونین مخالف جذبات کے تجربے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یورپی کمیشن کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ اسے مسترد کیے جانے کی صورت میں خطے میں ایک بحرانی صورت پیدا ہو جائے گی. شام میں القاعدہ سے منسلک ایک گروہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بظاہر لگتا ہے کہ حلب کے قریب ایک جنگی طیارہ گرائے جانے کے بعد شامی فضائیہ کے ایک پائلٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ النصرہ فرنٹ کی طرف سے سوشل میڈیا پر شائع کی گئی مختصر فوٹیج میں پائلٹ نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ اس کا تعلق لتاکیا سے ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سن 2015 میں سزائے موت پانے والوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور جو ممالک اس پر عمل کرنے میں سر فہرست ہیں وہ ہیں ایران، پاکستان اور سعودی عرب۔ اور آف شور کھاتوں میں پیسے چھپانے سے متعلق پینما پیپرز کہلانے والی دستاویزات میں پاکستان کا معروف سیف اللہ خاندان کے متعدد اکاؤنٹس پر سابق وزیر اور سابق سینیٹر سلیم سیف اللہ کیا کہتے ہیں، سنیے گا آگے چل کے پروگرام میں۔ لیکن آئیے شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان میں فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے یعنی انٹر سروسز پبلک ریلیشننگ یا آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کے کچھ علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے ساری صورتحال پر قریبی نظر رکھی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آصف، بتائیے اس خبر کی تفصیل کیا ہے؟
عمر، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے ہی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے۔ بہت مختصر سا بیان ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج کی مدد سے جو رینجرز ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا اور باقی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ ایک آپریشن کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب، یعنی جنوبی پنجاب کے بعض اضلاع میں۔ ابھی تک جن علاقوں کا نام لیا گیا ہے ان میں رحیم یار خان کا ذکر کیا گیا ہے، روجھان کا ذکر کیا گیا ہے اور کیچ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو تھوڑے سے ساؤتھ پنجاب میں بھی تھوڑے سے ایسے علاقے ہیں جو جن کو آپ پسماندہ کہہ سکتے ہیں یا دور دراز علاقے ہیں، ان میں سے بعض کچے کے علاقے بھی ہیں، تو وہاں پہ یہ آپریشن فوج کی مدد سے شروع کر دیا گیا ہے۔
اچھا آصف، جنوبی پنجاب میں فوجی آپریشن کی خبر جو ہے وہ فوج نے خود جاری کی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟
اس کی اہمیت بہت سمپل سی ہے۔ یہ سوال تین چار روز پہلے وزیر قانون کی جانب اس کو کیا گیا تھا رانا ثناء اللہ سے کہ جب بھی اگر آپریشن شروع ہوتا ہے تو اس کی تفصیل آپ دیں گے یا فوج دے گی، تو وہ اس کا ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے سکے تھے۔ آج ہمیں اس کا جواب مل گیا ہے کہ یہ اس کا جتنی بھی تفصیل ہے اس کا اعلان بھی فوج کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس کی باقی تفصیلات بھی ہمیں فوج سے ہی ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سول حکومت ہے، خاص طور پہ جو پنجاب حکومت ہے، اس کا اس آپریشن میں عمل دخل بہت کم ہوگا۔
اور تھوڑا سا بتا دیں، جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے تو ان کی شدت پسندی کے حوالے سے تاریخ کیا ہے؟
دیکھیے، یہ تو بہت وسیع موضوع ہے جس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ پنجابی طالبان کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، جو رہتے تو پچھلے کئی سالوں سے وزیرستان اور ان ایریاز میں ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ انہی جنوبی پنجاب کے علاقے سے ہیں۔ کسی بھی بڑی شدت پسند تنظیم کا یا نام آپ لے لیں، اس میں سپاہ صحابہ کا نام لے لیں، جیش محمد کا نام لے لیں، ان سب تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ ہیں، ان کے بھرتی کے مراکز یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے تربیت گاہیں بھی انہی علاقوں میں ان شدت پسند تنظیموں کی موجود ہیں۔
آصف فاروقی، تفصیل بتانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جنوبی پنجاب میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا ہے، آئی ایس پی آر نے ایک بیان کے ذریعے اس کا اعلان کیا ہے۔ اور پاکستان میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 12 مجرموں کے وکلاء کو فوجی عدالتی ریکارڈ تک رسائی مشروط کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ 21ویں آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں عام شہریوں کے ٹرائل کرنے کی اجازت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ فوجی عدالتوں کا مکمل ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفصیل سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ میں۔
چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 12 مجرموں کی طرف سے ان فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی طرف سے ان مجرموں کے خلاف مقدمات اور فوجی عدالتی فیصلوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بینچ کے سربراہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کی ان دستاویزات میں بہت سی حساس معلومات دی گئی ہیں جنہیں کسی طور پر بھی عام نہیں کیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس نے اشتر اوصاف کو حکم دیا کہ وہ ان مقدمات میں حساس نوعیت کی دستاویزات کی نشاندہی کریں۔ درخواست دائر کرنے والے 4 مجرموں کی وکیل آسما جہانگیر نے کہا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ فوجی عدالتوں میں ان مقدمات کی سماعت کے دوران انہیں اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان مجرموں کے ورثہ کو اس وقت معلوم ہوا ہوگا جب فوجی عدالتوں نے انہیں مختلف مقدمات میں موت کی سزا سنائی۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان دستاویزات میں بعض مجرموں نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا ہوا ہے، اس لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ان مجرموں کو معلوم نہیں ہے کہ انہیں کس جرم میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے نوجوان شدت پسندی کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کو کسی طور پر بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں ان مقدمات کے حوالے سے فوجی عدالتوں کا ریکارڈ مجرموں کے وکلا کو دکھانے کا بندوبست کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ان دستاویزات کے نہ تو نوٹس لینے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی اس کے مندرجات غیر متعلقہ شخص کو بتائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس 300 سے زائد افراد کو پھانسی دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے والوں میں دہشت گردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے ان افراد کے مقدمات سے متعلق عدالتی کارروائی میں آسما جہانگیر ان میں سے 4 افراد کی وکیل ہیں۔ میں نے آسما جہانگیر سے اس سارے معاملے پر بات کی اور پوچھا کہ عدالت وکلا کو ملٹری کورٹس کی خفیہ دستاویزات دیکھنے کی اجازت دے رہی ہے، تو کیا اب وہ فوجی عدالتوں کے ان فیصلوں سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ فیصلہ تو ہمارا نہیں ہوتا نا، یہ ہمارا مطمئن ہونا یا مطمئن ہونا تو ایک ریلیٹیوز کی بات ہے، کیونکہ ملٹری کورٹ جو تھے وہ پارلیمنٹ نے بنائے اور جب پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا اور انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا۔ اب حقیقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ ملٹری کورٹ ہیں، وہاں پہ ٹرائلز ہو رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس بات پہ ہم گئے عدالت کہ جو ٹرائلز بھی ہو رہی ہیں ان ٹرائلز میں کیا ڈیو پروسیس مل رہا ہے لوگوں کو یا نہیں مل رہا، اور جو ملٹری کورٹ کے اپنے زائد اور پروسیجرز ہیں وہ بھی فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ جو ہمارے کلائنٹس کا کہنا ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں ہو رہے، تو اس لیے عدالت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ کم از کم ہم جو ٹرائل کے دستاویز ہیں اور جو اس کا پروسیجر ہوا ہے وہ ہم اس کو نظر ثانی کر لیں، مگر ہمیں یہ کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس کو کانفیڈینشل رکھنا ہے، نام وہ ہٹا دیں گے وٹنسز کے اور پروسیکیوٹرز کے۔ تو ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہی چیزیں آگے چلتی ہیں، مگر پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا پروسیجر جو ہے وہ انہوں نے فالو کیا یا نہیں کیا، اور جو ہمارے آئین میں 10A ہے کہ ڈیو پروسیس فیئر ٹرائل ہوگا اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔
اچھا، یہ ڈیو پروسیس آپ دیکھیں گے، تو اب جو آپ کو دستاویزات دکھائے ہیں اب آپ لوگ عدالت سے کیا مزید چاہیں گے یا مانگیں گے؟
ابھی ہمیں دستاویز دکھائے نہیں گئے ہیں، ہمیں اگلے ہفتے دکھائے جائیں گے۔
اچھا،
اور پھر اس کے اگلے ہفتے کیس لگے گا۔
تو یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ملٹری کورٹس کو پارلیمان نے آئینی ترمیم کر کے قائم کیا اور پھر عدلیہ نے ان کے قیام کو جائز قرار دے دیا، تو پھر ان ملٹری کورٹس کو کام جو ہے وہ پھر ایک طرح سے وہ عدالتی اصولوں اور ضوابط کے تحت ہی کام کرنا ہے، یا پھر ملٹری کورٹس کے اپنے کچھ مخصوص اختیارات ہیں جو ڈیو پروسیس ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟
دیکھیں، ملٹری کورٹس کا اپنا قانون ہے اور قانون کے علاوہ ان کے رولز بھی ہیں، اور ان کے رولز کے اندر بھی یہ ایک لازم ہے کہ جس کو وہ ٹرائی کریں اس کو وکیل دیں، اور ہمارے کلائنٹ کا کہنا ہے ان کو وکیل نہیں ملا، اور اس کے اندر بھی کنفیشن کس طرح کی جاتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ہے طریقہ کار۔ اگر وہ طریقہ کار فالو کیا گیا ہے اور واقعی ڈیو پروسیس اس کے بھی مطابق دیا گیا ہے तो फिर हमारा केस जो है वो स्ट्रांग नहीं है। मगर अगर नहीं दिया गया और जो एलिगेशन हमने लगाए हैं वो सही है, तो फिर ये जो पूरी की पूरी ट्रायल होगी ये उस जिम्मे में आएगी जो कि अदालतों ने कहा कि आप मिलिट्री कोर्ट तो बना सकते हैं, मगर अगर मिलिट्री कोर्ट कॉरम नॉन जूजिस यानी कि बिल्कुल ही उनका फैसला कानून से बिल्कुल हट के हो तो फिर उसको आप चैलेंज कर सकते हैं और फिर वो रिव्यू के लिए आ सकता है और फिर उसको कलमदन करार दे सकती है अदालतें। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालतों को उसको कलमदन करार देना पड़ेगा।
अच्छा, वैसे अगर सिविलियन अदालतों के उसूलों के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं और कुछ उनके अपने मखसूस इख्तियारात भी हैं, लेकिन फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई ही क्यों गई थी? आपका ख्याल है उनका मौकिफ तो ये है कि ये गैर मामूली हालत के लिए और गैर मामूली इनके इकदाम थे।
देखिए, आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं हूँ, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, मगर जो जो शवायद और जो आर्ग्यूमेंट दी गई थी, उसके दलाइल दी गई थी उसके हक में, वो ये कहा जाता था कि आम अदालतों के ना जज ना वकील महफूज रहते हैं, ना आम अदालतों में विटनेसेस अपने आप को महफूज समझते हैं और आके एविडेंस इनके खिलाफ नहीं देते, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टेड होती है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती है और अपने प्रोसिक्यूटर को प्रोटेक्ट भी कर सकती है, उसकी आइडेंटिटी छुपा सकती है, वो विटनेस प्रोटेक्शन ज्यादा आसानी से हो सकता है, इसलिए वहाँ पे जो ट्रायल है वो मुस्बित तरीके से हो सकता है
और मुकदमात से जल्दी भी निमट सकती है, एक स्पीड फैक्टर भी
मुकदमात में जल्दी भी निपट सकते हैं बिल्कुल।
लेकिन अब थोड़ा सा ये जो है आप लोगों का चेक है इन पे कि ये जो फैसले हैं ये ड्यू प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं हुआ ये है?
देखिए, बात यूँ है कि हम तो जाहिर है वकील हैं, हम तो चाहेंगे कि जितना भी हम पुश कर सके अनुरोध हमें करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर रूल ऑफ लॉ को आहिस्ता आहिस्ता हमने अरोड करना शुरू कर दिया और खास तौर पर टेररिज्म की आड़ में जब आप करते हैं तो फिर वो हम इतने आगे चले जाते हैं कि हमें लोगों की जानों की हिफाजत जो है वो भूल जाती है और लोगों के हकूक को हम बार बार पामाल करते हैं सिर्फ ये समझ के कि टेररिज्म और सिक्योरिटी जो है वो बालतर हो जाती है और उसकी आड़ में कुछ भी हो सकता है।
ये थी आसमा जहांगीर। और हकूक इंसानी की बैन अलाक्वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में सजाए मौत में इजाफा हुआ है। 1989 के बाद किसी भी साल में इतने लोगों को सजाए मौत नहीं दी गई जितनों को गुज़िश्ता बरस दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सजाए मौत में सन 2015 में पिछले साल के मुकाबले में 50% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा सजाए मौत देने वाले ममालिक में पहली तीन नंबर पर ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब हैं। तफसील सुनिए ज़ियाद ज़फर से।
लंदन में शाया होने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 25 बरसों के दरमियान कभी भी सजाए मौत पर अमल दरामद की कुल तादाद इतनी नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। अलबत्ता रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चंद ममालिक के अलावा आलमी सतह पर सजाए मौत पर अमल दरामद की शरह गिरती हुई नजर आई है। एमनेस्टी के आलमी उमूर की डायरेक्टर ऑड्रे गोगन का कहना था कि फांसियों में गुज़िश्ता साल इजाफा इंतहाई परेशान कुन है।
2015 में हमने फांसियों की तादाद में जो ड्रामाई इजाफा रिकॉर्ड किया है वो खास तौर पर सिर्फ तीन ममालिक यानी ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब में देखा गया है। 2015 में 90% फांसियां मुश्तरका तौर पर इन तीन ममालिक में दी गईं। इन आदाद शुमार में चीन शामिल नहीं है।
दुनिया में दी जाने वाली फांसियों में ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान का हिस्सा 89% है। आदाद व शुमार के मुताबिक सन 2015 में कम से कम 1634 अफराद को फांसी दी गई, जो कि 2014 के मुकाबले में 50% से भी ज्यादा है। ईरान में 977 अफराद को फांसी दी गई जिनमें से अक्सरियत को मुबैना तौर पे मनशियात से मुतल्लिक जराइम में सजा मिली। 2015 में पाकिस्तान में 326 अफराद को फांसी दी गई जो मुल्क की तारीख में दी जाने वाली सबसे ज्यादा फांसियां हैं। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है जहां गुज़िश्ता साल 158 फांसियों पर अमल दरामद किया गया। सन 2014 के मुकाबले में ये 76% इजाफा है। सजाए मौत का अंदाज भी इन ममालिक में मुख्तलिफ देखा गया। जबकि ईरान और पाकिस्तान में फांसी का तरीका इस्तेमाल किया गया, سعودی عرب میں زیادہ تر سر قلم کیے گئے یا بعض کی سزا پر فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے عمل درآمد بھی کیا گیا۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں چین میں دی جانے والی پھانسیوں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ چین میں پھانسیوں کے ریکارڈ کو خفیہ رکھا جاتا ہے، لیکن ان کا ماننا ہے کہ چین اب بھی پھانسی دینے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ چین میں اندازوں کے مطابق سن 2015 میں ہزاروں افراد کو موت کی سزا دے دی گئی جبکہ دیگر ہزاروں کو موت کی سزا سنائی گئی۔ موت کی سزا دینے والا پانچواں بڑا ملک امریکہ ہے، جہاں سن 2015 میں 28 افراد کو موت کی سزا دی گئی، تاہم یہ تعداد 1991 کے بعد سب سے کم ہے۔ زیاد ظفر، بی بی سی نیوز۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کیمپینر نادیہ رحمان سے میں نے پوچھا کہ جو رپورٹ میں اعداد و شمار بتائے گئے ہیں وہ کس طرح اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیا یہ اندازے ہیں یا شائع ہوئے ہیں یا دونوں؟
دیکھیے، یہ ہر ملک کے لیے فرق ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ملک ہیں جو اپنا سزائے موت کا جو ڈیٹا ہے وہ خفیہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جو پبلش کرتے ہیں ڈیٹا۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، یہ پبلش ڈیٹا ہے، کافی زیادہ نیوز رپورٹ سے بھی کلیکٹ کیا گیا ہے، کافی پریزن سے بھی کلیکٹ کیا گیا ہے، اور کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیورلی ایکوریٹ ڈیٹا ہے۔
اچھا، پاکستان میں جو سن 2015 کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں کافی پھانسی ہوئی ہیں لوگوں کو، ڈیتھ سینٹنس ہوئی ہے، تو یہ جو ہے یہ موریٹوریم کے بعد آئے ہیں، یہ اسی لیے اضافہ ہوا ہے، اور وہ کیوں موریٹوریم یاد دلائیں، کیوں اٹھایا گیا، کیا کہہ کے؟
بالکل، 6 سال کے لیے موریٹوریم ان پلیس تھا 2014 کی اینڈ تک۔ پشاور اٹیک جب ہوا طالبان کا دسمبر 2014 میں، تو اس کے بعد امیڈیٹلی بعد گورنمنٹ نے موریٹوریم کو لفٹ کر دیا۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا یہ تھا کہ یہ لفٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ دہشت گردی کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو 326 لوگوں کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے پچھلے سال میں، جو ایک بہت ہائی نمبر ہے پاکستان کے لیے، وہ ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی تعلق دہشت گردی سے یا ٹیررزم ریلیٹڈ کرائمز کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر ان کا یا تو تعلق مرڈر سے تھا یا ریپ سے تھا، کچھ ایسے تھے جن کا کڈنیپنگ سے تھا، اور یہ ایسے لوگ تھے جو بہت سالوں سے ڈیتھ رو پہ تھے، ابھی ٹیررزم ریلیٹڈ اوفینسز سے کی وجہ سے نہیں آئے ڈیتھ رو پہ، اور زیادہ تر یہ ایسے لوگ تھے جن کا تعلق غریب فیملی سے تھا اور بیک گراؤنڈ سے تھا، جن کو اپنے انسانی حقوق کے بارے میں صحیح طرح سے علم نہیں تھا، جن کے پاس پراپر لیگل ڈیفینس اویلیبل نہیں تھا۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں فیئر ٹرائلز کنسرنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹورچر کے ذریعے کنفیشنز لی جاتی ہیں، تو جہاں تک یہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیررزم کا سامنا کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اسپیشلی بیکاز ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ سمجھتی ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس یہ موجود نہیں ہے کہ سزائے موت کو امپلیمنٹ کرنے سے ٹیررزم کم ہوتا ہے۔
اچھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل اصولی طور پر اور مطلب سزائے موت کے خلاف ہے، اس کی کیمپیننگ آپ بھی کرتی رہی ہیں، یہ ادارہ کرتا رہا ہے، لیکن اب جو ماحول ہے دنیا میں، دہشت گرد جو حملے ہوئے ہیں اور جو سارے خطرات ہیں، تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے خیالات بدلے ہیں سزائے موت کے بارے میں، سخت ہوئے ہیں؟
دیکھیں جی، اگر آپ پبلک کو مس انفارم کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ آپ ٹیررسٹ کو مار رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو کم عمر کے تھے، جوونائلز تھے، جو مینٹلی ڈس ایبل لوگ ہیں، جو پور اینڈ ونریبل ہیں، جن کے پاس صحیح طرح سے اپنی لیگل ڈیفینس کے لیے صحیح طرح لیگل ڈیفینس کے لیے ان کے پاس
وسائل
نہیں ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ پبلک پرسپشن جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں تھوڑا سا پرو ڈیتھ پینلٹی ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہے
نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ اچھا، یہ اس رپورٹ میں امریکہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ خطے میں واحد ملک ہے ان دی امریکاز
بالکل
جو سزائے موت پر عمل کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی بھی سزائے موت دی جا رہی ہے امریکی ریاستوں میں، اور کیا اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی بہتری، کوئی صورتحال کوئی بدلی ہے؟
دیکھیں، کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں سزائے موت ابھی بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے، امریکہ جیسے آپ نے کہا از ون آف دیم، لیکن
We're talking about American states now.
American states, yes. America is the only one, جیسے آپ نے کہا امریکاز میں. لیکن اگر ہم گلوبلی پکچر دیکھیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ممالک ایبولیشن کی طرف جا رہے ہیں, زیادہ تر ممالک پابندی لگا رہے ہیں ڈیتھ پینلٹی پہ. اس لیے اگر امریکہ کے کچھ اسٹیٹس ابھی تک ڈیتھ پینلٹی کا استعمال کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹرینڈ زیادہ تر یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بیہائنڈ ہیں گلوبل ٹرینڈ کو فالو کرنے میں, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہوپ فلی کیمپیننگ کے بعد اور ساتھ ساتھ ان میں بھی پابندی لگ جائے گی.
یہ تھی ایمنسٹی کی نادیہ رحمان.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے, یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے.
25 سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے کینیڈا کو 1-3 میں 3 سے ہرا دیا. پاکستان کی طرف سے محمد قادر ارسلان نے 2 اور محمد توسیق نے 1 گول کیا. کینیڈا کا واحد گول رچرڈ ہالڈریٹ نے کیا. ملیشیا کے شہر اپو میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں 7 ٹیمیں شریک ہیں. پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ 9 اپریل کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستان اور مصر کے درمیان اسکواش سیریز آج سے کراچی میں شروع ہو گئی ہے. ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کے صدر ڈیو کیمرون کا کہنا ہے کہ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان سمجھوتا وقت کی اہم ضرورت ہے. پچھلے کئی برسوں سے ویسٹ انڈین کرکٹ کھلاڑیوں اور کرکٹ بورڈ کے درمیان تنازعات کا شکار ہے. ڈیو کیمرون کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈین کرکٹر سال بھر ہر لیگ کھیلنا چاہتے ہیں, لیکن ویسٹ انڈیز کی اپنی کرکٹ, اس کے اسپانسرز اور اس کے شائقین کو بھی ان کی ضرورت ہے. سینٹ لوشیا کے اسٹیڈیم کو ورلڈ T20 کے فاتح کپتان ڈیرن سیمی کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے. یہ اعلان وزیر اعظم کینیڈی اینتھونی نے ڈیرن سیمی اور جانسن چارلز کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں کیا. اسٹیڈیم کے ایک اسٹینڈ کو چارلز کے نام سے منسوب کرنے کا بھی اعلان کیا گیا. لوئس سوارس کے 2 کی بدولت بارسلونا نے چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل مرحلے کے پہلے میچ میں اٹلیٹیکو میڈرڈ کو 2-1 سے ہرا دیا. بائن میونک نے بینفیکا کو 1 سے شکست دی. یہ گولف کے عالمی نمبر 3 روری مکل روئے ہیں جو ماسٹرز چیمپئن شپ میں شریک ہیں. یہ واحد بڑی چیمپئن شپ ہے جو وہ جیت نہیں پائے ہیں. روری مکل روئے کا کہنا ہے کہ وہ اس مرتبہ اسے جیت کر اپنے کریئر میں گرینڈ سلیم مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. کرکٹ آسٹریلیا نے صفحے اول کی خواتین کرکٹرز کے معاوضوں میں اضافہ کر دیا ہے. ان میں اکثریت ان کھلاڑیوں کی ہے جو خواتین ورلڈ T20 کا فائنل کھیلی ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبد الرشید شکور سے. آف شور کھاتوں میں پیسے چھپانے سے متعلق پینما پیپرز کہلانے والے دستاویزات میں پاکستان کا معروف سیف اللہ خاندان کے متعدد اکاؤنٹس نکلے, اور ان پر سابق وزیر اور سابق سینیٹر سلیم سیف اللہ کیا کہتے ہیں سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اب سروین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے.
پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں شدت پسندوں, عادی مجرموں اور مفرور افراد کے خلاف فوج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مشترکہ آپریشن جاری ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 12 مجرموں کے وکلاء کو فوجی عدالتی ریکارڈ تک رسائی کی مشروط اجازت دے دی ہے. یورپی کمشنر کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کو ازائلم دینے سے متعلق موجودہ قوانین غیر منصفانہ ہیں. یورپی یونین کے حکام نے ان قوانین میں بہتری کی تجویز دی ہے. یورپی یونین اور یوکرین کے درمیان ہوئے ایک معاہدے پر نیدرلینڈ کی عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے آج اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ کی تازہ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پہ توجہ دلائے جانے کے بعد بھی بنگلہ دیش میں اب تک 2 کروڑ افراد زہریلا اور آلودہ پانی پی رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جانب سے پینما لیکس میں خود پر اور اپنے خاندان پر لگے الزامات کی تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن کے اعلان کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے. پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر اور باہر اپوزیشن نے اس معاملے پر کافی احتجاج کیا, جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں کالا دھن چھپانے سے متعلق درخواست بھی سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. کمیشن کے قیام کے اعلان پر اپوزیشن کے رد عمل کے بارے میں سنیے شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
پاناما کی ایک لا فرم کی خفیہ دستاویزات افشا ہونے سے پتا چلا ہے کہ دنیا بھر میں چوٹی کے امیر اور طاقتور لوگ اپنی دولت کیسے چھپاتے ہیں تاکہ انہیں ٹیکس سے چھوٹ مل سکے. پاناما لیکس میں وزیر اعظم نواز شریف سمیت پاکستان کے کئی ایسے سیاستدانوں اور اہم شخصیات کے نام ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ کالا دھن سفید کرنے اور ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنیاں بناتے رہے ہیں. تاہم اس حوالے سے سب سے زیادہ تنقید وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر ہی کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی تمام اہم جماعتوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں, خود کو احتساب کے لیے پیش کریں اور اس معاملے کی فورینزک تحقیقات کروائی جائیں. وزیر اعظم پر سب سے زیادہ تنقید پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے کی, جن کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات پارلیمانی کمیشن سے کروائی جائے.
پارلیمانی کمیشن بنائی جائے, کمیشن جس کی اختیار ایویڈنس لینے والے ایک جوڈیشل کمیشن کی ہو, اور ان کے تمام تر اثاثوں کو, صرف یہی نہیں شریف خاندان کے تمام تر اثاثوں کو, جس خاندان نے, جس کے سربراہ نے 1994-96 میں زیرو انکم ٹیکس دیا ہو, ان کے سارے اثاثوں کو کی جانچ پڑتال تو ایف بی آر کو کرنی چاہیے تھی. بغیر حکومت کے کمیشن بنائے اس وقت تک نیب کو ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا اور ایف بی آر کو ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا.
پاکستان تحریک انصاف نے بھی ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل کمیشن کو مسترد کیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ اگر کمیشن حاضر سروس ججوں پر مشتمل ہو تو اپوزیشن جماعتیں بھی اپنے ثبوت اس کے سامنے پیش کریں گی. آج پنجاب اسمبلی میں پاناما لیکس پر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی. اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی سیکرٹریٹ میں قرارداد جمع کروائی گئی جس میں ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل کمیشن کو مسترد کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ حاضر سروس ججوں پر مشتمل کمیشن کے تحت وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر لگے الزامات کی تحقیقات کروائی جائیں اور وزیر اعظم مستعفی ہو کر کمیشن کے سامنے پیش ہوں تاکہ ان الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکیں. اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید کا کہنا تھا,
آج یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کس کی بے جان اور بے لاگ تحقیقات کی جائیں, اور اس تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہوتی میاں نواز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں.
تاہم اپوزیشن کو اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, جس پر حزب اختلاف نے ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا. اپوزیشن کی غیر موجودگی میں حکومتی ارکان نے پاناما لیکس کی مذمت کی قرارداد منظور کر لی, جس میں کہا گیا ہے کہ پاناما لیکس دراصل شیطانی لیکس ہیں اور پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان پاناما لیکس کے ذریعے عدم استحکام پھیلانے کو مسترد کرتا ہے. پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے اس معاملے پر آواز اٹھانے والے اپوزیشن ارکان پر نکتہ چینی کی.
ایسے لوگ جنہوں نے ہمیشہ اپنی, یعنی جو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں, جنہوں نے ہمیشہ خود کو جو ہے اپنی ذہانت کو, اپنی وکالت کو بیچا, کبھی ایل این جی کوٹے کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں, وہ لوگ اس طرح سے الزام لگاتے ہیں اور اس طرح سے تبصرے فرماتے ہیں, تو ایسے ماحول میں محض الزام کی بنیاد کے اوپر اگر مستعفی ہونے کی بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہمارے جیسے ملک میں یا جو ماحول ہمارے یہاں پہ جا رہا ہے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے وہ قابل رہے.
اسمبلی کے باہر پاکستان عوامی لیگ کے کارکن بھی بڑی تعداد میں موجود رہے اور پاناما لیکس کے معاملے پر احتجاج کرتے رہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی کالا دھن چھپانے سے متعلق درخواست سماعت کے لیے منظور کی گئی. درخواست پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے طاہر نواز سندھو کی جانب سے 2 روز پہلے دائر کی گئی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیا تھا، تاہم آج اعتراض کو ختم کر دیا گیا اور درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جن سیاستدانوں نے ملکی دولت لوٹ کر بیرون ملک اثاثے بنائے ہیں، انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ یہ درخواست بھی پاناما لیکس کو بنیاد بنا کر دائر کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے پاناما لیکس پر تحریک التوا جمع کروائی ہے۔ شمائل جعفری، بی بی سی، لاہور۔
پاناما لیکس یا پاناما پیپرز ایک مشترکہ صحافتی کوشش کے نتیجے میں سامنے آئے، جس میں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم یعنی ICIJ نے اس پر مختلف ممالک کے درجنوں اخبارات اور سینکڑوں صحافیوں کے ساتھ کام کیا۔ ان پاکستان سے متعلق ان دستاویزات پر کام کرنے والے دی نیوز اخبار کے عمر چیما نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کے معروف سیف اللہ خاندان کے اکاؤنٹس کے بارے میں انہیں کیا ملا۔
پاکستان میں جس فیملی کی سب سے زیادہ کمپنیز ہیں وہ سی ایس سیف اللہ فیملی ہے، اور ایٹ ون پوائنٹ آئی فیلٹ لائک کرائنگ کہ یار ان کی اتنی کمپنیاں ختم نہیں ہو رہی، اور بس وہ کمپنی میں کمپنی، یعنی کہ وہ جو ہے نا ملٹی لیئرڈ، کہ ایک کمپنی ہے اس کی ڈائریکٹر دوسری کمپنی ہے، شیئر ہولڈر تیسری کمپنی ہے، پھر میں ایک کمپنی شیئر ہولڈر کے پیچھے جا رہا ہوں، اس کی آگے کوئی ڈائریکٹر ہے، شیئر ہولڈر پھر کمپنی ہے، اور ان کے ڈائریکٹر شیئر ہولڈر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا نہیں چلتا انلیس کہ کسی سٹیج پہ ان کی کوئی آئیڈینٹی کے بارے میں کوسچن جائے اور ادھر سے جواب آ رہا ہو۔
صحافی عمر چیما۔ اور سیف اللہ خاندان کے ان آف شور اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا سابق سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر سلیم سیف اللہ خان سے۔ انہوں نے کہا،
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جو سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ کس ذریعے سے کیا ہے، آیا یہ لیگل ہے انلیگل ہے۔ الحمدللہ وی ڈونٹ کم ان دیٹ، ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہم نے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی اور رانگ ڈوئنگ، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، جس سے ہم نے یہ جائز۔ الحمدللہ ہم پچھلے 100 سال سے خطے میں کاروبار، میرے دادا میرے والد ہم کاروبار کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی ہماری موبائل جو اس وقت سب سے بڑی کمپنی ہے سیلولر پاکستان میں، لکی سیمنٹ، سیف پاور، یہ بڑی بڑی کمپنی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شیئر ہولڈرز کے لیے ہم جتنا بھی بچت کر سکیں، وہ ایک کوشش ہوتی ہے، اور اس میں بعض مرتبہ آف شور کمپنی جو ہے وہ کام آ جاتی ہے۔
تو آپ کہہ رہے ہیں
ٹیکس بینیفٹس کے لیے،
جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آف شور کمپنیز میں جو آپ کے فنڈز ہیں، جو پیسہ ہے، وہ آیا ہے آپ کی پاکستان میں جو کاروبار ہے اس سے، اور خاص طور پہ سیمنٹ کا جو کاروبار ہے اس سے، کیا یہ صحیح ہے؟
جی دیکھیں، مجھے ڈیٹیلز تو، میں تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ پالیٹکس میں نے وقت گزارا ہے، اور بزنس میرے خاندان کے دیگر جو ہمارے بھائی ہیں وہ کرتے ہیں، تو ڈیٹیلز تو میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پبلک آفس میں رہ کر ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی ہے، نہ ہم نے کوئی غلط ایسے پیسہ استعمال کیا، تو یہ وہ پیسہ نہیں ہے کہ جو ٹھیک ہے کاروبار میں ہوتا ہے، اور ہم جو کمیشن ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، کمیشن بنا ہم سارا کچھ ان کو پیش کریں گے، جو جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں جو پاناما لیکس کے ہیں وہ حکومت پیش کرے گی یا کمیشن، ہم اپنے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وی ول بی ایگزونریٹڈ۔
اچھا، لیکن ایک بطور ایک کاروباری خاندان کے جس سے آپ کا تعلق ہے، وہ بتائیں کہ اگر پاکستان میں آپ کاروبار کر رہے ہیں تو باہر یا آف شور کمپنیز میں پیسہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟
دیکھیں جی، بعض مرتبہ آپ لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل فورسز پہ، لندن میں کسی اور میں انٹرنیشنل کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے جی، لیکن ہمارا تو جو بھی پیسہ ہے ہم نے یہیں پر کمایا اور یہیں پر ہم لگائے اور لگا رہے ہیں، ابھی بھی ہم کافی یہاں پر پروجیکٹس ہمارے لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔
یہ تھے سابق سینیٹر اور وفاقی وزیر سلیم سیف اللہ، جن کا اس وقت تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اور جن کے خاندان کے آف شور اکاؤنٹس کی تفصیل پاناما پیپرز میں نکلی ہے۔ اور آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے شہر کراچی کا، جہاں انسداد دہشت گردی کے محکمے نے ایک مبینہ مقابلے میں دو مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان افراد کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے تھا۔ سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ایس ایس پی جنید شیخ نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی کے محکمے نے گزشتہ رات گلشن معمار کے قریب سپر ہائی وے سے متصل سٹی گارڈن میں حساس اداروں کی اطلاع پر یہ مشترکہ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران دو دہشت گرد مارے گئے، جبکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ ملزمان کی شناخت مجاہد عرف طلا اور عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے، جن کا تعلق کالعدم شدت پسند تنظیم داعش سے تھا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے دو تیار خودکش جیکٹس، ایس ایم جی، کلاشنکوف، دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دونوں دہشت گردوں کے سر پر 10-10 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ ایس پی جنید شیخ کے مطابق ملزمان فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں، غیر ملکی سفارت خانوں، شاپنگ سینٹر، پولیس اور فوج کے تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن فوری کاروائی کر کر ان منصوبوں کو ناکام بنایا گیا۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی پاکستان میں داعش کی موجودگی سے انکار کرتے آئے ہیں، جبکہ اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کے علاوہ دہشت گردی کی کئی دیگر وارداتوں کے بعد ملزمان داعش کے پمفلیٹ پھینک کر جا چکے ہیں۔ گزشتہ شب کے مقابلے سے قبل بھی منگو پیر کے علاقے سے پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کیا تھا، جن کا تعلق بھی داعش سے بتایا گیا تھا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان سے اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک او زراعت یعنی ایف اے او کے ایک اہلکار کو اغوا کیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ایف اے او کے اہلکار کو نوشکی شہر کے قریب سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فرنٹر کے ترجمان نے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی ان کے مطابق افغان خفیہ ادارے کے اہلکار کو چمن شہر کے علاقے شہیدان سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں شر پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی، جس پر ایف سی کے اہلکاروں نے وہاں چھاپہ مارا، جس کے دوران افغان خفیہ ادارے کے اہلکار کو گرفتار کیا گیا۔ افغان خفیہ ادارے کے اہلکار سے اسلحہ گولہ بارود بھی برامد کیا گیا ہے، جسے ترجمان کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ واضح ایک سرکاری حکام نے گزشتہ ماہ بلوچستان سے راہ کے ایک ایجنٹ کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں گزشتہ 10 سال سے زائد کے عرصے سے کمی و بیشی کے ساتھ بدامنی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سرکاری حکام اس کی وجہ بیرونی مداخلت کو قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے،
فرام دا ڈے فرسٹ آپ لوگ گواہ ہیں کہ ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ را جو ہے وہ انوالو ہے بلوچستان کی، یہ جو سو کالڈ انسرجنسی ہے، اور میرے دوست جن کو بی ایس ایم کہہ رہے تھے یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں، وہ بات حکومت پاکستان کے پاس آلریڈی بھی بہت سارے ثبوت تھے، لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک را کا حاضر سروس آفیسر جو ہے وہ بلوچستان کی سرزمین میں گرفتار ہوتا ہے۔
بلوچستان میں حالات جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور حکومت میں خراب ہوئے تھے۔ اس سے قبل دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان زیادہ پرامن تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں بیرونی مداخلت کے الزامات کے ساتھ ساتھ سرکاری حکام یہ بھی کہتے رہے کہ حکومت بلوچستان کے لوگوں کو ترقی دینا چاہتی ہے، لیکن چند قوم پرست سردار اور بعض بلوچ قوم پرست تنظیمیں اس ترقی کے خلاف ہیں، اس لیے وہ یہاں حالات کو خراب کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بلوچ قوم پرست بلوچستان میں بے چینی کا ذمہ دار وفاقی حکومت کی پالیسیوں کو ٹہرا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں انہیں وفاقی حکومت یہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان میں مبینہ افغان ایجنٹ کی گرفتاری، تفصیل بتا رہے تھے محمد کاظم۔ اور اب ذکر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں مقیم 1500 سے زائد بھارتی طلباء نے مقامی طلباء اور پولیس کے ساتھ تصادم کے بعد کمیشن کیمپس میں مندر کی تعمیر، بھارتی پرچم لہرانے اور پولیس کی جگہ نیم فوجی دستے تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بحران گزشتہ ہفتے اس وقت پیش آیا جب آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کی شکست پر کشمیری طلبہ نے جشن منایا۔ انسٹیٹیوٹ میں اکثریتی بھارتی ریاستوں سے آئے طلبہ ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں، لیکن بھارتی میڈیا میں اس معاملے پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
این آئی ٹی کیمپس میں جاری شورش کشمیر کی نئی وزیر اعلی محبوبہ مفتی کے لیے سخت آزمائش کے طور ابھر رہی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے سینکڑوں غیر کشمیری طلبہ نے کیمپس میں مندر کی تعمیر، صدر دروازے پر بھارتی پرچم لہرانے اور مقامی اساتذہ کے خلاف سرکاری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد آج حکومت ہند کے دو اعلی افسروں نے کیمپس کا دورہ کیا۔ حکومت ہند کے براہ راست کنٹرول والی اس یونیورسٹی میں مختلف بھارتی ریاستوں سے آئے 1500 سے زائد نوجوان زیر تعلیم ہیں، جبکہ کشمیریوں کی تعداد 400 سے بھی کم ہے۔ غیر کشمیری طلبہ کا الزام ہے کہ نہ صرف انہیں کشمیریوں نے ہراساں کیا بلکہ پولیس نے بھی ان کو عذاب کا نشانہ بنایا۔
انڈیا کے ہارنے کے بعد جو لوکل یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بھارت کے ٹکڑے ہوں گے اور یہ سارے نعرے لگانے شروع کیے، تو یہاں کے لڑکوں نے بھی ریٹیلیٹ کر کے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بولا سر اتنے، اور وہ وہاں سے پاکستان زندہ باد کا جھنڈا بولتے رہے۔ اتنے میں سر باہر کیمپس کے باہر سے پتھر آنا شروع ہو گیا، کیمپس کے باہر سے پتھر آنا شروع ہوا، کچھ لڑکوں کا سر پھوٹ گیا ہوسٹل، اور سر اس سے کیا ہوا کی پولیس کو موقع مل گیا، انہوں نے ہم پر لاٹھی چارج کر دیا سر۔
دوسری طرف یہاں مقیم کشمیری طلبہ کہتے ہیں کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود ان کو سرکاری ایکشن کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔
وہاں اس سائڈ سے بھی باہر کے لوگوں میں سے بہت ساروں کو لگی، اینڈ کشمیری لوگوں میں سے بہت ساروں کو لگی، لیکن ہائی لائٹ صرف باہر کے لڑکوں کا ہوا کیونکہ ان کے پاس نیشنل میڈیا کا سپورٹ بھی ہے اینڈ اس ٹائم گورنمنٹ کا سپورٹ بھی ہے۔ ڈیمانڈ تو سب ان لوگ کی، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کالج اب پیسفلی چلے، ہماری کلاسز کنٹینیو ہو، ہمارے لیکچرز ٹائم پہ ہو، ہمارے ایگزامز ٹائم پہ ہو، پلس جو یہ مطلب انآفیشیل ڈیمانڈس کریں جیسے کہ ترنگا لہرانا یا یہاں پہ مندر کا بننا یا پلس جو یہ بولے سی آر پی ایف کیمپ، وہ تو بکواس ڈیمانڈس ہیں، ہمارے سب سے پولیٹیکلی بھی رائٹ نہیں ہے۔
دریاسنا بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو فون کر کے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نرمل سنگھ کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں۔
تو ہم نے ڈی جی سے بات کی، ایڈمنسٹریشن سے پورا بات کیا ہے اور ابھی بالکل شانتی ہے، اور سی ایم صاحبہ بھی پورا نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ڈائریکٹ کیا ہے پولیس کو کہ دو کمپنی ابھی سی آر پی ایف کی وہاں ڈپلائی ہو چکی ہیں اور ایس پی جو ہے وہاں کیمپ کیے ہوئے ہے اور پورا شانتی ہے۔
اپوزیشن کے رکن اسمبلی انجینئر رشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کی آپسی رنجش پر سیاست کھیلی جا رہی ہے،
پرووک کر رہے ہیں، پرک کر رہے ہیں ان جوانوں کو کہ آپ یہاں پر ہندوستان کا نیشنلزم این آئی ٹی اور کشمیر میں ڈسپلے کریں، جس سے وہ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کشمیر کی سڑکوں پہ شاید بدقسمتی سے کشمیری ہندوستان زندہ باد یا بھارت ماتا کی جائے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے غیر ریاستی باشندوں کو یہاں پر اب ہندوستان زندہ باد اور بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگانے پڑتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی ہار ہے، جیت نہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا جشن منائیں کہ این آئی ٹی میں کوئی ترنگا جھنڈا لہراتا ہے، وہ اس سوال کا جواب دیں کہ کشمیری ترنگا جھنڈا لہرانے کے لیے ابھی تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے۔
اس دوران محبوبہ مفتی کو این آئی ٹی بحران کے حوالے سے اپوزیشن کی نقطہ چینی کا سامنا ہے۔ سابق وزیراعلی اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس معاملے میں بھارتی وزارت داخلہ کی براہ راست مداخلت سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی والوں کو محبوبہ مفتی پر کس قدر اعتماد ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور دنیا عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او کی حالیہ تحقیق کے مطابق ہر 11 افراد میں سے ایک ذیابیطس کا شکار ہے۔ اس کی تفصیل سنیے نازیہ گلزار سے۔
عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری نئے اعداد و شمار کے مطابق 1980 میں ذیابیطس کا شکار افراد کی تعداد 10.80 کروڑ تھی، جو 2014 میں 4 گنا بڑھ کر 42.20 کروڑ ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان ڈاکٹر ایتھین کروگ کہتے ہیں کہ ذیابیطس ایک خاموش بیماری ہے، لیکن اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جسے روکنے کی سخت ضرورت ہے۔
What's also important to notice is that while the highest rates were found in high-income countries in the 80s,
یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ 80 کی دہائی میں یہ شرح زیادہ آمدنی والے ممالک میں زیادہ تھی، اب یہ شرح متوسط اور کم آمدنی والے ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ یہاں اضافہ بھی سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں دنیا کی بہت بڑی آبادی رہتی ہے، اس لیے یہ تعداد بڑھتی رہے گی جب تک ہم اس کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتے۔
انہوں نے مزید کہا کہ متوازن غذا کے استعمال، روزانہ ورزش کرنے اور وزن کو متوازن رکھنے سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر سالانہ 37 لاکھ افراد کی اموات واقع ہو جاتی ہیں، جن میں سے 43% افراد 70 سال کی عمر سے کم ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ذیابیطس 8 بڑی جان لیوا بیماریوں میں سے ایک ہے۔ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ موٹاپا بھی ذیابیطس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور دنیا میں ہر 3 افراد میں سے ایک شخص موٹا ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے دل کا دورہ، فالج، گردے فیل ہونا، بصارت کا عارضہ اور حمل میں پیچیدگیوں جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔
یہ تھی نازیہ گلزار. اور کل یعنی 7 اپریل کو صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس میں اس مرتبہ خاص توجہ ذیابیطس کے مرض پر دیا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر 11 افراد میں سے ایک ذیابیطس کا مریض ہے. پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ یہ بات میں نے پوچھی ڈائبیٹیز انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ڈاکٹر صداقت علی سے.
پاکستان میں صورتحال اس سے بھی گمبھیر ہے، کیونکہ یہاں پہ صحت کے جو معیارات ہیں وہ کافی پست ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی ہیلدی ہیبٹس نہیں ہے، لوگ واک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، اور کھانا پینا بے پناہ یہاں چلتا رہتا ہے. تو ٹینشنیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹیررزم ہے پاکستان میں، ہر وقت لوگ گھبرائے رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، تو یہ حالات بہت ہی سازگار ہوتے ہیں ڈائبٹیز پیدا کرنے کے لیے. پھر خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں اور لوگ وزن کا خیال نہیں رکھتے، وزن بڑھائے رکھتے ہیں، بے وقت کھاتے ہیں، صبح ناشتہ نہیں کرتے، لیکن شام کے قریب ان کا کھانے کا دور شروع ہوتا ہے
جی،
اور رات گئے تک لوگ کھاتے رہتے ہیں، اور فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ ریسٹورینٹ میں جانا شام کو بہت سمجھتے ہیں.
تو آپ پچھلے کوئی 20 سال سے زیادہ سے اس فیلڈ میں ہیں، تو آپ نے کیا مطلب بہت نمایاں اضافہ دیکھا ہے ذیابیطس کے مریضوں میں؟
بہت زیادہ اضافہ دیکھا ہے. ایکچولی میں پچھلے کوئی 35 سال سے اس فیلڈ میں ہوں.
اچھا.
اور میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کئی گنا بڑھ گئی ہے ڈائبٹیز، اور میرے دیکھتے دیکھتے ڈائبٹیز کے علاج میں تو بے پناہ بہتریاں آئی ہیں، لیکن ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد میں کمی ہونے کی بجائے وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ 1984 میں 2% پاکستانی پاپولیشن وہ ڈائبٹیز میں مبتلا تھی، جبکہ اب 8% کے قریب پاکستانی پاپولیشن ڈائبٹیز میں مبتلا ہے، اور ان میں سے بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں، آج میں سے 2 کو نہیں پتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے.
اچھا، تو یہ کن گروپوں میں آپ نے دیکھا ہے زیادہ ہے؟ خواتین میں، مردوں میں، جوان میں، بزرگوں میں؟
بچوں میں ٹائپ 1 ہے نیچرلی، اس کا تعلق تو جینیٹکس سے نہیں ہوتا، وہ ایک آٹو امیون بیماری ہے. پہلے پاکستان میں ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے مریض سروائیو نہیں کرتے تھے، اب وہ سروائیو کرنے لگے ہیں. یہ پشائند ہے، وہ جوان ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں. ٹائپ 2 پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو لوگ ٹربلڈ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسے پروفیشن جن میں ٹینشن ذرا زیادہ ہے، جیسے میڈیکل پروفیشن ان اٹسیلف، اور جو پولیس سے متعلقہ لوگ ہیں، لائرز ہیں، یا بزنس مین ہیں جن کو ڈے ٹو ڈے سروائیو کرنے کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو جو لوگ بھی ٹربلڈ پروفیشن سے ہیں جہاں مصیبتیں پڑی رہتی ہیں، تو وہاں ڈائبٹیز زیادہ پائی جاتی ہے. اور گھروں میں خواتین کیونکہ بہت سپریسڈ ہیں اور ان کو بہت زیادہ رول پلے کرنا پڑتا ہے، کام کاج کرنا پڑتا ہے، ایون بڑھاپے میں بھی، اور ٹینشنیں ہوتی ہیں، سیلف اسٹیم پور ہے، تو یہ سب چیزیں مل کے خواتین میں موٹاپا اور ڈائبٹیز پیدا کر رہی ہیں. بلڈ پریشر تو پھر اس کے بعد آ ہی جاتا ہے، جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے تو بعد میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ساری گمبھیر صورت.
اچھا، اور اس میں ذیابیطس میں ایک تو یہ کہ ڈائٹ یا غذا کی بہت اہمیت ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خوراک کی جو ریگولیشن ہے یا کچھ قوانین ایسے ہو سکتے ہیں جس سے یہ تھوڑا سا کنٹرول ہو کھانے کا؟ جیسے یہاں پہ شوگر ٹیکس ادھر برطانیہ وغیرہ میں لگاتے ہیں، یا مختلف ان کے ڈائٹری حکومت کے اصول ہوتے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ہو سکتے ہیں اقدامات یا ہوئے ہیں؟
نہیں، یہ تو ہماری حکومت ابھی اس درجے کی فلاحی حکومت نہیں بنی جیسے کہ برطانیہ میں ہے، اور وہ پس پردہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کے رجحانات میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو شوگر یعنی چینی تھوڑی مہنگی ہو جائے تو طوفان آ جاتا ہے، اور گورنمنٹ سبسڈی دے کے چینی دیتی ہے. اب میرے گھر میں تو مہینے کی 1.5 بار چینی بھی استعمال نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں آن ایوریج ہر گھر میں 5-10 کلو چینی تو کم از کم ضرور استعمال ہوتی ہے، اور یہ چینی بڑی ایب نارمل سی فوڈ ہے، یہ جو بازار سے چینی ہم لیتے ہیں. ہمارا جسمانی نظام اس کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور بہت ساری اور بھی پاکستان میں ایسی چیزیں اب عام دستیاب ہیں اور مالدار لوگ خریدتے ہیں، جیسے مٹھائیوں کی دکانوں کی، اور ہمارے ہاں بیکریز بہت ترقی کر گئی ہیں، تو کیک پیسٹریز بہت بنتی ہیں، اور کیک بہت بنتے ہیں جو لوگ اب ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے اندر گوشت خوری کا رجحان بہت زیادہ ہے، جبکہ گوشت کسی قسم کا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، اور جو سب سے کم نقصان سے گوشت ہے وہ مچھلی کا ہوتا ہے، فائدے والی بات تو چھوڑیں۔ تو گوشت تو ایسے ہی کبھی کبھار چکھنے کی چیز ہونی چاہیے، لیکن کلو چکن کڑھائی کھا جانا، مٹن کڑھائی کھا جانا ہمارے لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو یہ بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا کہ آٹا جو ہے وہ مکمل گندم ہونی چاہیے، وہ میدا استعمال کرنا لوگ پسند کرتے ہیں، وہ دیکھنے میں روٹی خوبصورت لگتی ہے، اور جو چھان والا آٹا ہوتا ہے جس میں بران فائبر اچھا ہوتا ہے، کولیسٹرول سے بچاتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں لوگ نہیں استعمال کرتے، اور پاکستان میں بران فائبر والی ڈبل روٹی مہنگی ہوگی، میدے کی روٹی سستی ہوگی۔ اس طرح جتنے بھی ہیلتھ فوڈز ہیں وہ پاکستان میں تھوڑے تھوڑے مہنگے ہیں، حتیٰ کہ ڈائٹ کوک وغیرہ بھی دوسرے کوک سے مہنگا ہوتا ہے۔
یہ تھے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر صداقت علی، جو لاہور سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں صدارتی امیدواروں کا دور یعنی پرائمریز کا مرحلہ جاری ہے۔ یہ ایک بہت سخت مقابلہ اب تک رہا ہے، اور دونوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم امیدواروں کے لیے یہ مشکل مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر واشنگٹن سے موجود ہیں۔ برجیش، بتائیے، یہ وسکانسن کی ابھی پرائمری ہوئی ہے اور کافی غیر معمولی سے نتائج ہیں، کیا اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیں گے؟
جی امبر، دیکھیں پہلے تو یہ بتاؤں کہ ہوا وہی جس کا دونوں ہی پارٹی کے جو فرنٹ رنرز ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندازہ مل چکا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سروے میں ٹیڈ کروز ڈونلڈ ٹرمپ سے آگے چل رہے تھے اور برنی سینڈرز کو بھی ہلری کلنٹن پر بڑھت حاصل تھی ڈیموکریٹ پارٹی میں۔ جو خاص بات ہوئی وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی کے کئی دگجوں نے اور کئی جو نامی گرامی حمایتی ہیں ان کے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک طرح سے مہم چھیڑ دی ہے۔ ان کے خلاف لاکھوں ڈالر کے ٹی وی ایڈز کی برسات ہو رہی ہے اور ٹرمپ کافی حد تک ڈیفینسو پر نظر آئے وسکانسن میں۔ وہیں برنی سینڈرز کے لیے وسکانسن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو ٹرینڈ چل رہا ہے اسی کے مطابق تھا۔ اس ریاست میں تقریباً 86% سفید فارم ووٹر ہیں اور یہاں انڈیپینڈنٹ ووٹرز کی خاصی تعداد ہے، یعنی جو مقامی قانون کے مطابق وہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکن کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، اور ابھی تک یہ نظر آیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ سفید فارم ووٹر سینڈرز کی طرف جھکتے ہیں۔ جن ریاستوں میں مکسڈ آبادی ہے یعنی سیاہ فارم ہسپینک کی تعداد اچھی خاصی ہے، وہاں ہلری کلنٹن کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہتا ہے۔
اچھا برجیش، آپ نے بتایا کہ ریپبلکن پارٹی ایک طرح سے اس پہ کافی رہنما متحد ہو گئے ہیں کہ کسی طرح سے ٹرمپ کو نہ آنے دیا جائے امیدوار بننے کے لیے، تو یہ مرحلہ ڈیموکریٹس میں نہیں ہوا ہے سینڈرز کے خلاف؟
جی نہیں، سینڈرز میں ڈیموکریٹس میں ابھی اس طرح کی کھینچ تان نہیں شروع ہوئی ہے، کیونکہ کافی حد تک جس طرح کی باتیں ٹرمپ نے کہی ہیں اس سے ریپبلکن پارٹی کے جو رہنما ہیں ان لوگوں کو ایک طرح سے خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی کا وجود خطرے میں ہے۔ جس طرح کی باتیں پارٹی کرتی رہی ہے آگے کسی بھی انتخابات میں ان کے لیے جیت حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ اس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ حالات یہ ہیں کہ جو نمبر دو پر چل رہے ہیں ٹیڈ کروز، وہ بالکل پاپولر نہیں ہے کانگریس کے اندر، لیکن اس کے باوجود جو ریپبلکن جس کو آپ کہہ لیں مسند نشین یا جو حکمران ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ مجبوری میں ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیڈ کروز کا ساتھ دے رہے ہیں۔
اچھا برجیش، یہ بتائیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہے، نیکسٹ پرائمری کون سی ہے اور کتنی اہم ہے؟
دیکھیں اگلا مرحلہ ہے نیو یارک، یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ نیو یارک کی جنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ تین بڑے نام جو ہیں وہ نیو یارک سے ہیں۔ ہلری کلنٹن 8 سال تک نیو یارک میں سینیٹر رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ریپبلکن امیدواری کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کا ایک طرح سے ہوم ٹرف ہے، اور برنی سینڈرز وہیں نیو یارک میں ہی بروکلن علاقے میں پلے بڑھے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر میں جب جنرل الیکشنز ہوں تو دو امیدوار ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں کے امیدوار نیو یارک سے ہی ہو جائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن امیدواری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستہ ابھی کافی لمبا ہے، ہلری کلنٹن کے لیے آخرکار ہو سکتا ہے انہیں مل جائے۔
تفصیل بتانے کا بہت شکریہ آپ کا برجیش۔ اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی ایمن خواجہ۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسلام آباد میں اسرار الحق اور یہاں لندن میں کرسچن ہینسن۔ عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں سنیے خبروں کی سرخیاں شمائلہ خان سے۔
پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں شدت پسند نوآدی مجرموں اور مفرور افراد کے خلاف فوج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز مچل نے اعتراف کیا ہے کہ برسلز میں دولت اسلامیہ کے حالیہ حملے سیکیورٹی کی ناکامی تھی، لیکن ان کا اصرار ہے کہ ان کا ملک ایک ناکام ریاست نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی پولیس نے پاناما پیپرز مالیاتی اسکینڈل میں یورپین فٹ بال کانفیڈریشن یو ای ایف اے کا نام آنے کے بعد اس کے ہیڈ کوارٹرز پر چھاپا مارا ہے۔ ناروے کی پولیس ایڈورڈ منچ نامی فنکار کے قابل قدر کام کی چوری کی تحقیقات کر رہی ہے اور سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ذیابیطس ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے اور دنیا بھر میں اب ہر 11 میں سے قریباً ایک شخص اس مرض کا شکار ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔